لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرانه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجادلهم بالتي هي احسن، صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیے گا. دشمنان اسلام کی جانب سے دین مبین اسلام اور دینی شخصیات پر ہمیشہ اعتراضات ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لہذا ہماری طرف سے بھی جوابات دیے جاتے رہے ہیں اور جوابات دیے جاتے رہیں گے. انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اسلام زور کے ذریعے، جبر کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، لہذا جو ہے وہ جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور جو جنگوں کے نتیجے میں قتل و غارت گری ہوئی اور زمینوں کو فتح کیا گیا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اس کا جواب اگرچہ بہت سی آیتوں میں ہے، لیکن انہی آیتوں میں سے ایک آیت سورہ نحل کی 25th آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجادلہم باللتی ہی احسن. اے رسول، جو اسلام کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے ہیں، اور جب آپ سے یہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آئیں تو آپ بہت ہی قاعدگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ آپ ان سے بحث و مباحثہ کیجئے اور مجادلہ کیجئے. اس آیت میں کیا اس سوال کا جو ہے وہ ہمیں جواب مل سکتا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم سے یہ نہیں فرما رہا کہ جو آپ پر اعتراضات کرے اور آپ کو تنقید کا نشانہ بنائے اور خدا، نبی اور دین پر وہ اعتراض کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ان سے بات نہ کریں. آپ جو ہے وہ ان کا ناطقہ بند کر دیں، آپ ان کا بائیکاٹ کریں، آپ ان پر تلوار لے کر چڑھ دوڑیں، قطعاً ایسی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ رحمت للعالمین، اس کائنات میں جتنے بھی عالم ہیں ان تمام عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. لہذا ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے دعوت ذوالعشیرہ کے لیے اپنے خاندان والوں کو بلایا، خاندان کے افراد ہیں، سب کے سب بزرگ ہیں، عقل و شعور کے مالک ہیں، تجربہ بھی ہے، ہر چیز کا ڈھنگ آتا ہے، تو گفتگو کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے، مجلس و محفل کے آداب بھی آنا چاہیے. لیکن تین دن تک پیغمبر اکرم کی بات کو سننے سے انکار کر دیا، ماننے سے نہیں، سننے ہی سے انکار کر دیا، اور شور کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے. اور جیسے کہ عرض کیا گیا تھا اس سے پہلے بھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تیسرے دن جو ہے وہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں اخلاق کا، انسانیت کا اور شائستگی کا درس دیتے ہیں، انہیں شرم دلاتے ہیں کہ ایک شخص جو تمہارے خاندان ہی کا ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے، کیا حرج ہے کہ آپ جو ہے وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہذا آپ نے اپنی بات کی اور آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن پیغمبر اکرم نے نظر انداز کیا اور پھر کوہ ابو قبیس پر آپ چڑھے اور آپ نے تمام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تو تم فلاح پا جاؤ گے. یعنی آپ دیکھیں اس جملے میں آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، آپ انہیں برا بھلا نہیں کہہ رہے، آپ انہیں کوئی دھمکی نہیں دے رہے، آپ تو انہیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے. لیکن جواب میں آپ کو پتھر ملتے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر اوجڑی ڈالی جاتی ہے، آپ کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کو جادوگر کہا جاتا ہے، آپ کو جھوٹا کہا جاتا ہے، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو لالچ بھی دیا گیا اور آپ کو دھمکیاں بھی دی گئیں. تو جبر و تشدد وہاں سے ہوا ہے، یہاں سے نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہو یا نبی کی گفتار اور کردار ہو، کلام خدا ہو یا کلام رسول ہو، دونوں کے مدعا کا خلاصہ یہ تھا کہ دیکھیں آئیں مل کر بات کریں، بیٹھیں ایک دوسرے کی سنیں. لیکن صرف سننا مقصد نہیں ہے، جس کی بات برحق ہو سننے کے بعد اسے قبول کر لیا جائے، اور اگر برحق نہیں ہے تو آپ اسے رد کر دیں، اسے نہیں مانیں. لیکن یہ نوبت آنے ہی نہیں دی گئی، گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پہلے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ خاموش، بات بھی نہ کرو. کہا کہ بات کرنے میں کیا حرج ہے، آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے, کوئی منطق ہے, آپ بھی گفتگو کریں. زبان آپ کے پاس بھی ہے, عقل آپ کے پاس بھی ہے, بولنے کا ڈھنگ آپ کو بھی آتا ہے. میں بات کر رہا ہوں, آپ بھی بات کیجیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وجادلہم, مجادلہ کیجیے, بحث و مباحثہ کیجیے, لیکن باللتی ہی احسن, جو سب سے اچھا طریقہ ہے. آپ کی گفتگو کا انداز ہے وہ اچھا ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے, اس میں شائستگی ہو, احترام انسانیت ہو, لب و لہجہ بھی اچھا ہو, اچھے الفاظ کا انتخاب ہو, دلیلیں بھی اچھی ہو, آپ کا جو رویہ ہے اچھا ہونا چاہیے. آپ اگر ان کے پاس جاتے ہیں تو اچھے طریقے سے ان کی محفل میں جائیے, اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ جو ہے وہ احترام کے ساتھ انہیں ویلکم کریں, خوش آمدید کہیں. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَكْرِمْ وَأَكْرِمُ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا, مہمان کی عزت کیجئے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. امانت کو واپس کیجئے اگرچہ وہ کافر کی امانت ہی کیوں نہ ہو. وعدے کو پورا کیجئے اگرچہ وہ وعدہ اپنے کافر ہی سے کیوں نہ کیا ہو. پڑوسی کا احترام کیجئے, اس کی جان مال عزت و آبرو کا خیال کیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پیٹ بھر کر سوئیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو. اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے. لہذا دشمنی, حسد, بغض, جبر و تشدد کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے, لیکن پیغمبر اکرم جو ہے وہ مجسم رحمت ہے, مجسم اخلاق ہے, نظر انداز کرتے ہیں آپ. اور جب جبر و تشدد سوا ہو گیا, ناقابل برداشت ہوا, تو آپ نے ایک تعداد کو حبشے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ اب جو ہے وہ تشدد برداشت سے باہر ہے, لہذا آپ لوگ حبشہ چلے جائیں. یہ دیکھیے کہ ان کا علاقہ تھا, ان کا شہر تھا, یہ مسلمان ہوئے تھے, آپ نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا, یہ چلے گئے. یہ ہے صحیح طریقہ یا ان کا کہ وہ حبشہ پہنچے اور حبشہ کے بادشاہ سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کیجئے, یہ ہمارے مجرم ہیں. اب دیکھیں سامنے والے کے لیے بھی جائے وہ عقل کے تقاضے ہیں. نجاشی کو کیا معلوم کہ ماجرا کیا ہے. یہاں دیکھیں معقولیت کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. نجاشی نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ یہ کون ہے اور تم کون ہو, یہ مجرم ہیں, خطاکار ہیں یا بے قصور ہیں, مجھے کیا معلوم. میں اسے معلوم کرتا ہوں. دربار میں بلایا گیا, انہوں نے کہا, اصل حقائق انہوں نے سامنے رکھ دیے کہ ایک شخص ہے محمد, اس نے جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اچھا بھی وہ کیا کہتا ہے, نجاشی نے سوال کیا. کہا کہ اس کے یہ تعلیمات ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کے سجدہ نہ کرو, کسی کی عبادت نہ کرو, کسی انسان پر ظلم و ستم نہ ڈھاؤ, بدکاری مت کرو, شراب مت پیو, چوری مت کرو, خیانت مت کرو, جھوٹ مت بولو اور ظلم و ستم مت کرو, اور اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو, صرف حمایت نہیں اس کی مدد کرو, کیونکہ حمایت عموماً جو ہے وہ لفظی ہوتی ہے, سیاسی اور اخلاقی حمایت نہیں. اسلام میں حمایت کا مطلب ہے کہ آپ اسے تنہا نہ چھوڑیں, آپ اس کی مدد کریں, آپ اس کے دست و بازو بن جائیں. اسی لیے جو ہے وہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے دو گروہ تھے، ایک حامیان دین اور ایک حاملان دین، ایک حمایت کرنے والے ہوتے ہیں دین کی اور دوسرا گروہ جو ہے وہ دین کی امانتوں کو اٹھانے والا ہوتا ہے۔ تو جو حامیان دین تھے انہوں نے بغیر کسی تیاری کے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور آپ کو کوفے آنے کی دعوت دی، یہ حامیان دین تھے، حامیان حسین ابن علی تھے۔ کیا ہمارا کوئی امام نہیں ہے؟ ہم آپ کو امام مانتے ہیں، ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ کس طرح کہا جائے کہ انہوں نے بغیر تیاری کے اپنے وقت کے امام کو بلایا؟ اگر تیاری ہوتی تو جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا، اور اگر سلوک ہوا تھا تو یہ اس سلوک کے بعد ہی اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن مجرمانہ سکوت اور خاموشی کا سلسلہ اپنی جگہ پر برقرار رہا، اور اپنی مجرمانہ خاموشی کے ذریعے ظالم کو تقویت پہنچائی اور ظالم کو مزید ظلم و ستم کرنے کا موقع ملا۔ لہذا انہوں نے تیاری نہیں کی تھی، اگر تیاری کی ہوتی تو اپنی حمایت کو عملی جامہ پہناتے اور جناب مسلم کو تنہا نہ چھوڑتے، ان کی حفاظت کرتے، ان کی مدد کرتے اور قیام کرتے، جس مقصد کے لیے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی تھی اس مقصد کے سلسلے کو آگے بڑھاتے، لیکن اسے فراموش کر دیا۔ لہذا اللہ نبی امام اور خدا کے دین کو ایسی حمایت کی ضرورت نہیں ہے جو سیاسی ہو، اخلاقی ہو یا بغیر کسی تیاری کے ہو۔ مثلا میں کہتا ہوں اللہم عجل فرجہ الشریف، پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، میں امام کو بلا رہا ہوں۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ کیا اللہ نے مجھے جو دین کی امانتیں دی ہوئی ہیں میں ان امانتوں کا حامل ہوں، ان امانتوں کو اٹھایا ہوا ہے، یا ان امانتوں کی میں خیانت کا مرتکب ہوا ہوں؟ بس مثال کے طور پہ نماز اللہ کی امانت ہے، اس امانت کا میں نے خیال کیا ہے یا نمازوں کو قضا کر کے اس میں خیانت کر رہا ہوں؟ پردہ اللہ کے دین کی امانتوں میں سے ایک پاک و پاکیزہ اور اہم ترین امانت ہے، کیا میرے گھر والے پردہ دار ہیں کہ میرے گھر کی حدود میں اس امانت الہیہ کی حفاظت ہو رہی ہے؟ میرے گھر میں کیا جھوٹ بولا جا رہا ہے یا نہیں؟ کسی بھی طرح کا اگر کوئی معاشرے میں منکر ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے، میں اس خیانت کے مقابلے میں اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ اگر میں اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں برائیوں کو دیکھ کر اس کی اصلاح کے لیے عملی اقدامات نہیں کرتا ہوں، عملی کوششیں نہیں کرتا ہوں، صرف زبانی جمع خرچ ہے، عملی کوشش نہیں کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امانتوں کو ادا نہیں کر رہا اور امام کے آنے کی میں نے تیاری نہیں کی ہے۔ کیونکہ جب امام کا ظہور ہوگا تو وہاں خاموشی نہیں ہوگی، وہاں تو ختم نہ ہونے والا ایک حرکت اور ایک جہاد کا سلسلہ ہوگا جو ختم نہیں ہوگا، تا وقتی کہ پوری دنیا پر اسلام کا پرچم نہیں لہرا جاتا اور اس دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. لہذا حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ حقائق سنے, کہا کہ یہ تو بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں, واقعاً اگر کوئی اللہ کی جانب سے کوئی نبی ہے تو اس کی تعلیمات تو ایسی ہی ہونی چاہیے. اور اندر ہی اندر خود اس نے بھی اسلام کی حقانیت کو قبول کر لیا اور یہ مایوس ہو کر آ گئے. اب جب ظلم و ستم اور حد سے بڑھا تو پھر خود پیغمبر اکرم اپنے بقیہ چاہنے والوں کے ساتھ مدینہ منورہ منتقل ہو گئے. آپ نے جبر و تشدد کے مقابلے میں جبر و تشدد نہیں کیا, برائی کے مقابلے میں برائی نہیں کی. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ تلواروں کے ساتھ نہیں آئے ہیں, بغیر کسی لشکر کو لیے, بغیر کسی تلوار کو لیے, بغیر کسی جنگ و قتال, ایک قطرہ خون بہائے ہوئے مکے میں داخل ہوئے. اب آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن سوائے تقریباً 7 افراد کے سب کو معاف کر دیا. انتم الطلقاء, جاؤ کہ تم سب کے سب میرے آزاد کردہ ہو. مولانا مودودی مرحوم یہی تو کہتے ہیں کہ اگر یزید کے اندر غیرت کی تھوڑی سی بھی رمق ہوتی تو اسے رسول خدا کا یہ احسان یاد ہوتا. وہ احسان فراموش تھا, کم ظرف تھا, وہ اس کے اندر انسانی غیرت بھی رمق بھی نہیں تھی, ذرا سا شائبہ بھی نہیں تھا. کہ اگر رسول خدا چاہتے تو یزید کے آبا و اجداد کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے, لیکن ان سب کو کہ وہ اسیر ہیں, قیدی ہیں, آزاد کر دیا. یہاں تک فرمایا کہ جو ان کے گھروں میں پناہ لے لے اسے بھی پناہ حاصل ہے. یہ انسانیت ہے. لہذا اسلام جو ہے وہ امن و امان, سکون اور احترام انسانیت کا مذہب ہے. نہ فتنہ و فساد برپا کرنے کی اجازت دیتا ہے, نہ فتنہ و فساد برپا کرنے کی دعوت دیتا ہے, اور نہ ہی فتنہ و فساد پھیلانے کی اجازت دیتا ہے. کیونکہ جب معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلے گا تو امن و امان برباد ہو جائے گا. یہ ہے منطق. مثال کے طور پہ جنگ احد سے لے کر جنگ بدر سے لے کر جو جنگیں ہوئی ہیں تو پیغمبر اکرم نے خود تھوڑی جنگیں کی ہیں. ہر جنگ کا سبب یہی ہوتا تھا کہ مدینے پر اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے لشکر کشی کی جاتی تھی, تو اپنی جان, مال, عزت و آبرو اور سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے اپنا دفاع کیا جاتا تھا. کفار و مشرکین کی طرح ہجوم نہیں کیا جاتا تھا, حملہ نہیں کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام جو علم بردار ہیں, علم دار ہیں, شیر خدا ہیں, ذوالفقار کے حامل ہیں, مگر وہ بڑے سے بڑے مشرک و کافر اور پہلوان کے سامنے بھی اس سے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتے. اچھا بھائی اسلام تو قبول نہیں کر رہا تو میں تیری تلوار سے میں گردن اڑا دوں گا؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ تو چلا جا. جب وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو کہا ٹھیک ہے. یہ ہے کہ آپ سینے پر چڑھے ہیں, اس نے لعاب دہن پھینکا آپ کے چہرے اقدس پر, آپ اتر آئے. کہا اس غصے کے عالم میں توہین و تذلیل کے ساتھ نہیں. اسلام کے امن و امان کی آپ دیکھیں تعلیمات, ایسی سرسری انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے, مشہور و معروف حدیث نبوی ہے, المسلم من سلم من لسانہ ویدہ مسلم آخر، مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. کیا مطلب؟ یعنی مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ گالی نہیں دیتا ہے، وہ غیبت نہیں کرتا ہے. غیبت کرنے سے روکا جا رہا ہے. غیبت کرنے کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی مومن کی غیبت کی تو ایسا ہے جیسے اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت آپ نے کھا لیا. یعنی زبان کو بھی آپ جو ہے زبان کے ذریعے بھی دوسرے انسان کی حفاظت ہونی چاہیے. اگر آپ نے کسی کو غصے سے دھمکی دینے کے لیے ایسے کیا ہے، یہ بھی گناہ ہے. آپ نے غصے سے کسی مومن کو دیکھ لیا، کسی مسلمان کو دیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح غضب کی نگاہوں سے دیکھے گا. آپ اپنی آنکھوں سے نامحرم کو نہ دیکھیں، توہمت نہ لگائیں، زبان سے جھوٹ نہ بولیں. یہ دیکھیں آپ، اسلام مجسم جو ہے وہ امن و امان و سلامتی کا دین ہے، پیار و محبت کا دین ہے. کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کی غیبت نہ سنیں، یعنی کسی کی برائی کے لیے آپ کا کان بھی یوز نہیں ہونا چاہیے. اسلام تو اس حد تک ہے. یہ خاتون اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے جسم و بدن کو ڈھانپ لے، اور مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں. خاتون سے کہا جا رہا ہے کہ جسم و بدن کا پردہ کریں، مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ آنکھوں کا پردہ کریں. یعنی دونوں ہی کو درس دیا جا رہا ہے عفت، طہارت اور پاک دامنی کا. عورت کی ذمہ داری یہ ہے اور مرد کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہم کیا کریں کہ وہ بے پردہ کیوں نکلی ہے، یہ خواتین بازاروں میں اور باہر جائے وہ بے پردہ کیوں ہے. ٹھیک ہے، وہ بے پردہ ہیں بے پردہ ہیں، لیکن آپ کی تو اپنی ذمہ داری ہے. آپ کی نگاہیں کیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں؟ اسی طرح جسم و بدن کی آپ قید سے اگر آپ نکلے، تو جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پڑوسی ہو، مہمان ہے، یا مثال کے طور پہ والدین مشرک ہیں. سورہ بنی اسرائیل کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے والدین مشرک ہیں، یعنی اللہ کے دین پر نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ اگر تمہارے مشرک والدین تمہیں شرک کی طرف دعوت دیں، وہ کوشش کریں کہ تم بھی مشرک بن جاؤ، تو دیکھو ان کی اطاعت تو نہیں کرنی، لیکن ہیں تو تمہارے والدین، انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں پال پوس کر جوان کیا ہے، ان کے احسانات ہیں، انہوں نے خدمت کی ہے تیری، لہذا جب تک کہ وہ دنیا میں ہیں ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. وہ مشرک ہیں یا وہ مومن ہیں، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، یہ قیامت کا معاملہ ہے. والدین چاہے مومن ہو یا مشرک ہو، اپنے بچوں کے لیے تو والدین ہوتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہیں تمہارے والدین، لہذا ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. اسی طرح صلہ رحمی کے حوالے سے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کا ایک چاہنے والا آتا اور کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، میرے جو چچا صاحب بھائی ہیں مجھے بہت اذیت دیتے ہیں، بہت تکلیفیں دیتے ہیں، میری زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دی ہے، میں بہت پریشان ہوں ان کی طرف سے، بہت ہی اذیت دیتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا صبر و تحمل سے کام لو، صبر و تحمل سے کام لے، امام نے فرمایا ہے، لہذا وہ امام کا حکم آج ہمارے لیے بھی ہے، اطاعت کرنی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ نبی اور امام کو ماننا بھی ہے اور ان کی باتیں بھی ماننی ہیں، ان کو ماننا بھی ہے اور ان کی ماننی بھی ہے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد طاعون پھیلا، وبا پھیلی، مہلک بیماری جیسے کینسر ہوتا ہے، اور اس بیماری کے نتیجے میں اس کے جو کزنس تھے ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ بہرحال دن گزرے، ایک دفعہ پھر کسی موقع کی مناسبت سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، سلام و علیہ کے بعد امام نے پوچھا کہ کیا حالات ہیں تمہارے؟ کہا کہ ابن رسول اللہ، وہ جو میرے چچا زاد بھائی تھے، مجھے جن سے بہت شکایتیں تھیں، وہ اس طرح جو ہے وہ تعاون کا شکار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ امام نے سوال کیا، دیکھیں سوال کیا انسانیت پر مبنی یہ سوال ہے، امام نے فرمایا کہ تمہیں ان کے انتقال کا صدمہ ہے؟ کہا کہ ہاں یا ابن رسول اللہ، بہرحال وہ میرے بھائی تھے، بہرحال میرا خون تھے، میرے خاندان کا حصہ تھے، اور ہر انسان کا خاندان اس کی شناخت اور پہچان ہوتا ہے، اس خاندان کی نسلوں کا سلسلہ، ظاہر ہے کہ انسان کی نسل کا سلسلہ اپنے خاندان ہی سے آگے بڑھتا ہے۔ امام نے فرمایا بس، خدا کو تیرا یہ مزاج جو ہے وہ پسند آیا، لہذا خدا نے ان کو ان کے گناہ کی سزا دی، ان کی زندگی ختم ہوئی، ان کی زندگی کم ہوئی، زندگی کے ماہ و سال اللہ تعالیٰ نے منحہ کر دیے، کم کر دیے، ان کی موت واقع ہوئی اور تیری زندگی بڑھا دی، تجھے اس موت سے اور اس بیماری سے محفوظ رکھا۔ لہذا اسی طرح آپ آ جائیں کہ کفار و مشرکین ہیں، مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ جو آج بھی جو اعتراض کرنے والے ہیں، یہ اگر جو ہے وہ بنو میہ اور بنو عباس کے پیروکاروں کو دیکھیں، القاعدہ طالبان اور داعش والوں کو دیکھیں، یا جو نام نہاد مسلم حکمران اور ان کی خیانتوں کو دیکھ کر یہ کہیں کہ اسلام ان کے پاس ہے اور یہ ہے اسلام، تو اس طرح تو صحیح فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جو ہے وہ اعتراض کرنے والوں کو دو چیزیں دیکھنی چاہیے، پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، کیا واقعی اسلام کی تعلیمات نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور ان کا یہ کردار ہے، کیا واقعی اسلام نے یہ کردار ان کو دیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں کہ خود اسلام کا پیغام اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جس طرح ہر دین کے ماننے والے مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اسلام کے ماننے والے بھی مختلف فرقوں میں ہیں، لہذا اعتراض کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے، تو فی زمانہ اسلام کی ان تعلیمات پر کون عمل کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب جنگ صفین میں مارکے میں آتے کے ساتھ ہی لشکر امیر شام نے گھاٹ پر قبضہ کیا اور امام علی علیہ السلام کے لشکریوں کے لیے پانی بند کر دیا. اب جب پیاس بڑھی تو امام نے فرمایا غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ گھاٹ پر تم قبضہ کرو. لہٰذا انہوں نے تلواریں نیام سے نکالی اور حملہ کیا اور گھاٹ ان کے قبضے میں آیا تو کہا کہ اب ہم ان کو پانی نہیں لینے دیں گے. امام نے فرمایا نہیں, یہ انسانیت نہیں ہے, یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. کربلا میں بھی ہمیں یہی ساری چیزیں نظر آتی ہیں, وہاں زور ہے, زبردستی ہے, جبر ہے, تشدد ہے, ظلم ہے, بے رحمی ہے, شقاوت ہے, لیکن وہاں یہ سب کچھ بڑھ رہا ہے اور یہاں جو ہے وہ محبت کا پیغام ہے, صبر و تحمل کا پیغام ہے. آخری لمحے تک امام حسین السلام نے فرمایا کہ دیکھو میرا خون بہانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں کون ہوں, اور ٹھنڈے دل و دماغ سے اگر تم یہ سوچ لو گے کہ میں کون ہوں تو پھر تمہارے ذہن میں یہ آئے گا کہ کل قیامت کے دن میرے نانا محمد رسول اللہ کو کیا جواب دو گے, خدا کو کیا جواب دو گے, خدا اور نبی کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے. لہذا یہ جو غیر مسلم ہیں, مثلا یہودی ہیں, عیسائی ہیں, مجوسی ہیں, نصرانی ہیں, اسلام میں ان تمام کے احکامات موجود ہیں. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر عمل کرنے والا کون ہے. لہٰذا ان کے بارے میں میں اب ظاہر ہے کہ ایک ایک کر کے تفصیل میں تو جا کر بیان نہیں کر سکتا, ان کے بارے میں باقاعدہ پیغمبر خدا اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث و روایات سب کی سب موجود ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اگرچہ یہ مسلمان نہیں ہیں لیکن کیونکہ انسان ہیں تو ان میں سے جو ہم پر حملہ آور نہ ہو, کافر حربی نہ ہو, تو خبردار وہ اسلام کی نظر میں ذمی ہے. ذمی ظالمیم, ذمی کیا مطلب؟ یعنی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہذا آج اگر پاکستان میں یا کہیں پہ بھی غیر مسلموں کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کی عبادت کو نظر آتش کیا جا رہا ہے, تو یہ وہ ہیں کہ جو نام کے مسلمان ہیں حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں, اسلام کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہیں. یہ ہے وہ ٹولہ جس نے ہمیشہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کیا ہے. اور کیونکہ پاکستان کا نظام قرآنی نہیں ہے, لہذا جو ہے وہ جب وہ دہشت گردوں کو کنٹرول میں کرنا ہو تو قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھتے ہیں, ظالم اور مظلوم دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھتے ہیں. جب ہماری شیعہ تنظیموں پر پابندی لگائی, جب ان لوگوں پر پابندی لگائی تو ہماری تنظیموں پر بھی پابندی لگا دی, اور جب پابندی برسوں کے بعد پابندی ہٹانے کا اٹھانے کا مرحلہ آیا تو ہمارے ساتھ ساتھ وہ کہ جنہیں پوری دنیا جان چکی ہے کہ پاکستان میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور یہ آگ اور خون کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پاکستان میں جو ناامنی ہو چکی ہے اور تباہی و بربادی ہے, ہر طرح کے مسائل کا پاکستان جو شکار ہے, یہ ایک ٹولہ ہے.
لہٰذا جب ہماری شیعہ تنظیموں سے پابندی اٹھائی جاتی ہے تو ان کے اوپر سے بھی اٹھا دی جاتی ہے. یعنی اگر مظلوم کو چھوڑا جا رہا ہے تو ظالم کو بھی آپ آزاد کر رہے ہیں. لہٰذا جو ہے وہ ہم اس نظریے کے قائل نہیں ہیں. جو معاشرے کے امن و امان کو تباہ و برباد کر رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ ظالم اور مظلوم دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھ رہے ہیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا نظام حکومت تو ہو سکتا ہے لیکن اس اللہ کا حکم نہیں ہے جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس اللہ اور اسلام کے نام پر آپ مسلمانوں پر حکومت کر رہے ہیں. یہ اس اسلام کا حکم نہیں ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص ابو الحسن حضا یہ کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا تو ایک قرض خواہ جو مجوسی تھا, مجوسی قرض خواہ جو ہے وہ آیا اور مجھ سے قرض کا مطالبہ کرنے لگا تو میں نے اسے جو ہے وہ منع کیا زنا زیادہ کہہ کر. تو امام علیہ السلام نے انتہائی غضب کی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ یہ تو نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ مجوسی ہے اور ان کے ہاں جو ہے وہ ماں بہنوں سے نکاح کیا جاتا ہے. امام نے فرمایا تو نے کیا کہا؟ کیا کیا جاتا ہے؟ نکاح کیا جاتا ہے. ان کے ہاں نکاح اس طریقے سے ہوتا ہے, مطلب نکاح سے ہٹ کر اس نے نہیں کیا ہے. ان کے جو دین مذہب آئین جو کچھ بھی ہے وہ آئین کی حدود میں رہتے ہوئے وہ ایسا کرتے ہیں. اپنے دین اور شریعت کی مخالفت تو نہیں کر رہے نا, مسلمان تھوڑی ہیں, اسلام کو نہیں مانتے, لیکن اپنے دین کے اوپر تو عمل کر رہے ہیں جس طریقے سے بھی ان کا دین پہنچا ہے آبا و اجداد کے ذریعے. وہ اپنے دین کو دین سمجھ کر اس کی پابندی کر رہے ہیں. لہذا یہ زنا زیادہ نہیں ہے. اور اسی طرح ایک اور شخص تھا جس نے اپنے غلام کو گالی دی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آئندہ زندگی بھر کے لیے میری اور تیری دوستی ختم, کبھی بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کبھی بھی بات نہیں کی گالی دینے کی وجہ سے. لہذا اسی طرح ہم آتے ہیں, اگر جنگ کا میدان ہے تو پیغمبر خدا کی حدیث ہے کہ دیکھو جنگ کے میدان میں ان کے جو بوڑھے ہوں, زیادہ سن و سال رکھنے والے جو بوڑھے ہوتے ہیں انہیں قتل نہ کرنا, خواتین اور بچوں کو بھی قتل نہ کرنا, زخمیوں کو قتل نہ کرنا. یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی بھی طرح کے جو مجرم زندانوں میں ڈالے جاتے ہیں, جیل میں ڈالے جاتے ہیں, ان کے لیے بھی احکامات ہیں. اسلام جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا ہے, انتقام لینے کا نہیں ہے. یہ ایک مجرم ہو اور جب وہ جیل سے نکلے تو بڑا مجرم بن کر نکلے, نہیں, اس کی اصلاح کرنی ہے, اس کے اندر کی برائی کا خاتمہ کرنا ہے. لہذا زندان کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ آپ کسی ملزم کو, کہ ابھی وہ مجرم ثابت نہیں ہوا ہے, ابھی وہ ملزم ہے, الزام لگایا گیا ہے, آپ اس کو حبس بیجا میں نہیں رکھ سکتے سوائے ملزم قتل کے. کہ اگر کسی شخص پر قتل کا الزام لگا ہے ابھی ثابت نہیں ہوا تو آپ اسے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک شخص کی جان لی ہے, الزام یہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جب مقدمہ چلے تو وہ ثابت ہو جائے, تو لہٰذا آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے. اس کے علاوہ کسی بھی ملزم کو آپ نہیں رکھ سکتے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اسی طرح باقاعدہ حکم ہے کہ آپ کسی بھی ملزم پر جبر نہیں کر سکتے, تشدد نہیں کر سکتے. حرام ہے, گناہ ہے, اسلام کی تعلیمات کے برخلاف ہے کہ آپ اگلوانے کے لیے جو ہے وہ جبر و تشدد سے کام لیں. اسی طرح کہا گیا ہے کہ جو زندان میں ہے جب رات کا وقت ہو تو انہیں جو ہے وہ زندان کا جو کھلی فضا ہے, صحن وغیرہ ہے, اس میں لے کر آئیں تاکہ وہ جو رات کے وقت جو ہے وہ سکون کا سانس لیں, تازہ فضا میں سانس لیں. لہذا بہرحال جو ہے وہ زندگی رہی تو کل کا آخری دن ہے, تو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو اور جو ہے وہ مزید بیان کیا جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن و امان و سلامتی, محبت, پیار, اخوت اور برادری کا دین ہے, اور کافر ہو, مشرک ہو, بے دین ہو, یہ حدیث پیغمبر اکرم کی کہ کوئی مشرک ہے, مجوسی ہے, کوئی بھی ہے, نصرانی ہے, آپ اس کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتے, آپ اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ امام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے, عیسائی وغیرہ ہے, تو ہم وہ ڈاکٹر ہے, طبیب ہے, حکیم ہے, کیا ہم اس سے علاج کروا سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا بالکل ہاں, کوئی بھی آپ اس سے علاج کر سکتے ہیں, کیونکہ شفا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, شفا من جانب اللہ ہے, لہذا آپ جو ہے وہ علاج کروائیں. یہی کفار و مشرکین ہیں جن سے پیغمبر خدا جو ہے وہ صلح فرماتے ہیں, صلح حدیبیہ. حالانکہ اس موقع پر بڑے بڑے لوگوں نے رسول خدا کی رسالت پر شک کیا, سب تاریخ میں جملے محفوظ ہیں, لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس جنگ ہے تو پھر جنگ ہی ہے. نہیں, اگر صلحوں کا موقع ہے تو صلح. لہذا مومن کرام, حضرت امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا سوال ہوا ہے, اگرچہ آپ کے علم میں ہے, آپ جانتے ہیں, آپ سے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کی گردن کاٹ کر جو ہے وہ آپ کا سر جو ہے وہ شام بھیج دیا جائے. امام کو سب پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ یزید تو سے تو مجھے کوئی سروکار نہیں ہے, یہ سارا معاملہ جو ہے وہ میرے نانا کی امت کا ہے. لہذا آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس امت کی اصلاح ہو گئی تو یہ اپنے لیے صحیح حاکم کا انتخاب کرے گی. میرے نانا کی امت میں بگاڑ پیدا ہوا ہے, اس بگاڑ کا نتیجہ ہے کہ یزید جیسا جو ہے وہ ان کا حاکم بن رہا ہے. اگر امت میں بگاڑ نہ آیا ہوتا تو مسند خلافت پر ایسا شخص نہ بیٹھتا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بگاڑ کی اصلاح کی جائے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے تمام تر حالات کے باوجود آپ نے فوج نہیں بنائی ہے, آپ نے لشکر تیار نہیں کیا, بلکہ اپنی قوت و طاقت کو تو آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا. جناب محمد حنفیہ, جناب عبداللہ مدینے میں, جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیج دیا، اور حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں علم دے دیا، اور جب آخری وقت آیا تو جناب سکینہ علیہ السلام کا مشکیزہ ہاتھ میں دے دیا، اور امام سجاد علیہ السلام تو ایسے بیمار ہیں حکمت خدا کے تحت کہ نسل امامت کو باقی رہنا ہے، لہذا وہ اٹھ ہی نہیں سکتے، لہذا امام علیہ السلام نے گفتگو کا سلسلہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کربلا پہنچ چکے ہیں مگر عمر ابن سعد سے کتنی نشستیں کی ہیں، کبھی اسے اپنے پاس بلاتے ہیں کبھی اس کے خیموں میں جاتے ہیں، اور آخر وقت تک آپ خطبے دیتے رہے، گفتگو کرتے رہے، دلیلیں دیتے رہے، سمجھاتے رہے ہیں، اگرچہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، امام علیہ السلام کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا، امام چاہتے تو امام حملہ کر سکتے تھے لیکن امام نے ایسا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ ظہر کا وقت ہوا ہے اور امام نے اعلان کیا کہ جنگ ابھی روک دی جائے، تو حالت نماز میں تیروں کی بارش ہوئی ہے، امام اس وقت ریئیکشن کر سکتے تھے، کوئی بھی رد عمل دکھا سکتے تھے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حدود خدا سے تجاوز نہیں کیا، آپ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے دل و دماغ کو کھولنے کے لیے آپ نے یہ رویہ رکھا کہ دیکھو حالت نماز میں ہمارے اوپر تیروں کی بارش ہوئی ہے، میں 6 مہینے کے علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کر آیا تھا، شاید کہ ان کے ذہن میں آتا کہ میں علی اصغر کے لیے لوں گا تو میں خود بھی پی لوں گا، امام نے فرمایا لو میں اسے جلتی ریت پر لٹا رہا ہوں، علی اصغر جلتی ریت پر جب لیتے ہیں تو اب مقاتل کے الفاظ ہیں اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے دریا کی مچھلی دریا سے باہر نکلنے کے بعد تڑپتی ہے، گرم ریتی پر جناب علی اصغر جو ہے وہ تڑپنے لگے، رو رہا ہے، لشکر رو رہا ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں لشکر کی کمانڈ ہے وہ اتنا شقی ہے، ایسا ظالم اور وحشی ہے کہ کہتا ہے اقطع کلام الحسین، اے ہرملا، اے ہرملا حسین کے کلام کو منقطع کر دے، اب مزید جو ہے وہ حسین کو بات کرنے کی مہلت نہیں دو، اگر حسین کو مزید مہلت ملی یعنی اگر یہ علی اصغر مزید زندہ رہا تو میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی، اللہ اکبر، لیکن امام حسین سلام جناب علی اصغر کے لاشے کو لیے ہوئے، اب آپ دیکھیں نا کہ 7 مرتبہ آگے جا رہے ہیں 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں، یہ پیچھے کیوں آ رہے ہیں، یہ آگے جاتے ہیں پھر قدم پیچھے کی طرف لے آتے ہیں، پھر آپ آگے بڑھتے ہیں چند قدم، خیمے کے در پر پہنچنے سے پہلے پھر آپ پلٹتے ہیں، یقیناً ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر علیہ السلام کو کس لیے لے کر آئے تھے، بھی ہر انسان سمجھ سکتا ہے نا کہ علی اصغر سے پہلے جو بھی گیا تھا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، نیزہ تھا، تیر تھا، بالآخر کبھی نہ کبھی تو اس نے تلوار چلائی، نیزہ استعمال کیا، تیر چلایا، لہذا ادھر سے دشمن کو بھی جواب دینا پڑا، لیکن جناب علی اصغر تو 6 مہینے کے بچے ہیں اور باپ کی گود میں ہیں، یہ بھی سوال آ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ خدا کیا دکھانا چاہتا ہے, قدرت کیا دکھانا چاہتی ہے قیامت تک آنے والے انسان کو. کیا یہ تیر امام حسین علیہ السلام کو نہیں مارا جا سکتا تھا؟ جس حسین کو قتل کرنا ہے, جس حسین پر تلواریں چلانی ہیں, نیزے چلانے ہیں, تیر چلانے ہیں اور ان کے سر کو جدا کرنا ہے اور ان کے سر مقدس کو شام لے کر جانا ہے, کیا وہ تیر جو علی اصغر کو لگایا گیا امام حسین علیہ السلام کو نہیں لگایا جا سکتا تھا؟ لیکن آپ دیکھیں خود قدرت دکھا رہی ہے کہ لشکر یزید کیا ہے, یزید کیا ہے, یزیدیت کیا ہے, کہ جو واقعاً حق کے مقابلے میں آ جائے اس کے اندر انسانیت بھی نہیں رہتی ہے. جو حق کے مقابلے میں آ جائے وہ انسان بھی نہیں رہتا ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام یہی شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ علی اصغر کی ماں کی نظر نہیں پڑی ہوگی, وہ تو خیمے میں بیٹھ کر علی اصغر کا انتظار کر رہی ہوگی کہ میرا علی اصغر پانی پی کر آئے گا. ٹھیک ہے ہمیں پانی نہیں ملا, وہ بڑوں کو پانی نہیں ملا, لیکن یہ تو 6 مہینے کا شیرخوار بچہ ہے, ارے اسے پانی دینے سے کون منع کرے گا؟ لیکن اللہ اکبر, شاید امام حسین علیہ السلام کے قلب اور دل کی یہی کیفیت ہوگی, وگرنہ ایک ہی دفعہ آپ لے جاتے جناب علی اصغر کو خیمے میں. لیکن بالآخر ماں کی گود سے لیا تھا, اب ماں کی گود ہی میں دینا ہے نا. لیکن سلام ہے کربلا کی ان ماؤں پر کہ بعض مقاتل میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی مادر گرامی کی زبان پر صرف ایک جملہ آیا کہ کیا 6 مہینے کے بچے کو تیرے سے شوبہ سے نہر کیا جاتا ہے؟ بس گویا کہ مادر علی اصغر کا سارا ہم و غم اور جو مصائب ہیں انہوں نے سمیٹ لیا اسی ایک جملے میں. بالکل وہی والی بات کہ جب جناب ام البنین کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے تو جناب ام البنین نے فوراً سے ایک جملہ کہا کہ میرا عباس کہاں تھا؟ بتانے والوں نے بتایا کہ جناب عباس نے آپ کے بیٹے نے وفاداری کا حق ادا کیا. کہا تو پھر حسین بچے کیوں نہیں؟ کہا عباس جن بازوؤں سے بچانا چاہتے تھے ارے وہ بازو ہی کاٹ دیے گئے تھے. بس جناب ام البنین کا نوحے کا خلاصہ ہی یہی تھا, گریا کرتے ہوئے یہی فرماتی تھی اے کاش میرے عباس کے بازو سلامت رہتے تاکہ میرے مولا آقا حسین ابن علی سلامت رہتے. لیکن میں کہوں گا یا جناب ام البنین, آپ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی, آپ نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا نہیں, عباس کے بازوؤں کے کٹنے کی خبر ملی مگر وہ کٹے ہوئے بازو نہیں دیکھے. جب جناب زینب علیہ السلام مدینے واپس آئی ہے اور جناب ام البنین سے تعزیت کرتے ہوئے بغل گیر ہوئی ہے, الفاظ نہیں ہے کہ جناب زینب نے کربلا و شام و کوفہ سے آ کر جب جناب ام البنین کو گلے لگایا ہوگا اور عباس کی شہادت کی تعزیت دی ہوگی, ارے دونوں نے کتنا گریا کیا ہوگا, دونوں کی کیا حالت و کیفیت ہوئی ہوگی. الفاظ اور جملے نہیں ملتے مگر مقتل میں ایک جملہ ملا کہ جب جناب زینب علیہ السلام نے حضرت عباس کی ڈھال اور سپر جناب ام البنین کو دی ہے تو ایک مرتبہ عباس کی ڈھال کو دیکھ کر شاید عباس کا تصور ذہن میں آیا, ایک مرتبہ ڈھال لے کر غش کھا کر گر گئی. میں کہوں گا یا جناب ام البنین, ارے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو سنا تھا اور ڈھال دیکھی تو آپ غش کھا کے گر گئی, ارے حسین کے قتل جانے کی کیے جانے کی خبر سنی آپ کا یہ عالم, ارے اگر حسین کا پامال شدہ لاشا یا جناب ام البنین آپ دیکھتی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بار الہ محمد اور آل محمد علیہم السلام, شہداء کربلا اسیران کربلا علیہم السلام, خصوصاً قائم آل محمد حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ, اس فرش اعضا کی حرمت کا واسطہ, مومنین کے گریہ و بکا اور ان پاک و پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ جو جناب حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے رومال کی زینت ہے اور جنت کے حوض کوثر میں ان آنسوؤں کو ڈالا جائے گا اور پھر بہترین ہدیہ الہی کی صورت میں ان اشکوں کو عزاداروں کے پاس عزاداروں کو دے دیا جائے گا. پروردگار ان پاک و پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ, اس عزاداری کا واسطہ پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ اسلام کو صحیح معنوں میں اسلام کی روح کے ساتھ اس کی تعلیمات کو سننے پڑھنے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بار الہ اسلام جیسا دین ہے اسی دین کی ایک ایک تعلیمات پر کہ جو امن و امان و سلامتی کا دین ہے, وہ دین جو کہتا ہے کہ انسانیت کے لیے اپنی نگاہوں کو بھی بچاؤ, اپنے کانوں کو, اپنی زبان کو, اپنے ہاتھ اور پیر کو بچاؤ, انسانیت کا احترام کرو, ماں باپ کا, رشتہ داروں کا, بہن بھائیوں کا, پڑوسیوں کا. پروردگار ہم ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار آل رسول سے زیادہ کن پر ظلم و ستم ہوا ہوگا؟ آل رسول سے زیادہ کسی پر ظلم نہیں ہوا مگر انہوں نے تمام تر مظالم کے باوجود اسلام کی تعلیمات سے منحرف نہیں, اسلام کی تعلیمات کے دائرے سے نہیں نکلے, وہ غصے میں نہیں آئے, انہوں نے انتقام نہیں لیا, ان کے اوپر پانی بند کیا, انہوں نے پانی بند نہیں کیا, ان کے بچوں کو قتل کیا گیا, انہوں نے کسی کے بچوں کو قتل نہیں کیا. پروردگار ہمیں اسی مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حالت میں, چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, ہمارے ساتھ جو بھی ظلم و ستم ہو, سیرت آل رسول کو اپنانے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی اور دنیا کے سامنے اسی سیرت کو پیش کرنے کی ہمت طاقت عطا فرما. بار الہ پروردگار قلب مبارک صاحب الامر کو ہم سے راضی و شاد فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت سمیع الدعاء.